خدائے پاک کو ناراض کرنا قطع ملاحظہ کیجیے گا، خدائے پاک کو ناراض کرنا اثر آخر یہ تیرا طور کیا ہے، خدائے پاک کو ناراض کرنا اثر آخر یہ تیرا طور کیا ہے، بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا اگر احمق نہیں تو اور کیا ہے، بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا اگر احمق نہیں تو اور کیا ہے، اور باوجود علم قرب حق جسے حاصل نہیں، باوجود علم قرب حق جسے حاصل نہیں، عالم منزل تو ہے وہ بالغ منزل نہیں، عالم منزل تو ہے وہ بالغ منزل نہیں۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ ہے، باوجود علم قرب حق جسے حاصل نہیں، عالم منزل تو ہے وہ بالغ منزل نہیں، اور دفتر اہل محبت ہی میں وہ داخل نہیں، دفتر اہل محبت ہی میں وہ داخل نہیں، وہ جو ان کے حلقے احباب میں شامل نہیں، وہ جو ان کے حلقے احباب میں شامل نہیں، اور مشعل عشق و جنوں نے مجھ کو دکھلائی ہے راہ، مشعل عشق و جنوں نے مجھ کو دکھلائی ہے راہ، صد مبارک باد میں دانا نہیں عاقل نہیں، مشعل عشق و جنوں نے مجھ کو دکھلائی ہے راہ، صد مبارک باد میں دانا نہیں عاقل نہیں، صد مبارک باد میں دانا نہیں عاقل نہیں، اور اہل دل کے دل سے تیرا دل ہے بد دل کس قدر، اہل دل کے دل سے تیرا دل ہے بد دل کس قدر، دل یہ کہتا ہے تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، اہل دل کے دل سے تیرا دل ہے بد دل کس قدر، دل یہ کہتا ہے تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، دل یہ کہتا ہے تیرے پہلو میں شاید دل نہیں۔ بندے نے جو عرض کیا، حضرت والا نے شعر کو پسند فرمایا تھا کہ دل نہ پہلو سے نکلنے کی شکایت کرتے، دل نہ پہلو سے نکلنے کی شکایت کرتے، کاش ہم لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے، دل نہ پہلو سے نکلنے کی شکایت کرتے، کاش ہم لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے۔ نگاہوں کے راستے سے، آنکھوں کے راستے سے دل پہلو سے نکل جاتا ہے، جیسا حضرت والا رحم اللہ تعالی کا شعر ہے کہ دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، جی اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں، جی اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں۔ اہل دل کے دل سے تیرا دل ہے بد دل کس قدر، دل یہ کہتا ہے تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، اور ہم اگر مٹی کی شکلوں سے کریں صرف نظر، ہم اگر مٹی کی شکلوں سے کریں صرف نظر، خالق لیلا کا ملنا پھر کوئی مشکل نہیں، ہم اگر مٹی کی شکلوں سے کریں صرف نظر، خالق لیلا کا ملنا پھر کوئی مشکل نہیں، اور کس طرح دیکھے فنا فی اللہ کی منزل کا خواب، کس طرح دیکھے فنا فی اللہ کی منزل کا خواب، مرتبہ جس کو فنا فی الشیخ کا حاصل نہیں، مرتبہ جس کو فنا فی الشیخ کا حاصل نہیں، باوجود علم قرب حق جسے حاصل نہیں، عالم منزل تو ہے وہ بالغ منزل نہیں، اور جس سے مجروح ہو اعتماد خواص، ایسی حرکت سر عام مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواص کا لباس پہنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے اور شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواص کا لباس پہنا دیا ہے، لیکن اب اس کا حاصل کیا ہے؟ جیسا حضرت والا فرماتے تھے کہ ایک صاحب نے لکھا تھا بڑے حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ کو، یا حضرت پھول پوری رحم اللہ تعالیٰ کو، کہ ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں اور جیسے گلی میں آمنے سامنے عورتیں ایسے بات کرتے ہوئے گھنٹہ دو گھنٹہ گزر جائے گا. جب کہیں کہ آؤ بیٹھ جاؤ, نہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس. آپس میں ایسے بات کرتے ہیں گھر کے باہر, ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے اس میں ٹائم ہوتا ہے, لیکن گھر کے اندر آ جاؤ اتنا وقت نہیں ہمارے پاس. جی تو اس طرح باتیں کر رہی تھی عورت. وہ صاحب جو تھے غالباً اہل علم میں سے بھی تھے, تو وہ ان کی نظر پڑی اور پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے چلے گئے. تو ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا, انہوں نے سن بھی لیا کہ اے بھی ابھی ایک مولوی تجھے دیکھتا جا رہا تھا, ہندوستان کی زبان میں اے بھی ایک مولوی تجھے دیکھتا جا رہا تھا. انہوں نے لکھا, حضرت فرماتے تھے, انہوں نے لکھا کہ اتنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں گڑ جاتا, اتنی شرمندگی ہوئی. وجہ کیا ہے کہ لوگ ہم سے اچھا گمان رکھتے ہیں, لوگ ہم سے اچھا گمان رکھتے ہیں. اس لیے جس سے مجروح ہو اعتماد خواص, ایسی حرکت سر عام مت کیجئے. صورت خضر میں ارتکاب گناہ, اے اثر یہ غلط کام مت کیجئے. صورت خضر میں ارتکاب گناہ, اے اثر یہ غلط کام مت کیجئے. کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم, گول ٹوپی کو بدنام مت کیجئے. کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم, گول ٹوپی کو بدنام مت کیجئے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چوکو ٹوپی پہن کے یہ کرنا جائز ہو جائے گا, لیکن ایک بات ہے, بزرگوں کی ایک نسبت ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی داڑھی رکھ کے تمہیں ایسا کر رہے, بہت سے لوگ بےچارے اسی لیے نہیں رکھتے, حالانکہ یہ کوئی بات نہ ہوئی, یہ کوئی بات نہ ہوئی. اگر خدا نہ خواستہ داڑھی رکھ کے کوئی گناہ ہو گیا تو یہ کہا جا سکتا بھی ہم نے داڑھی رکھی ہے تمہارے سامنے ابھی ہم استغفار کر لیتے, نبوت کا اعلان تھوڑی کیا جو گناہ نہیں ہو سکتا, کم از کم ایک گناہ سے تو بچا ہوا ہے. لیکن آج ہاں ماحول ایسا بن گیا. اصل میں ایک عادل لکھنوی ہیں ہندوستان کے شاعر, وہ کہتے ہیں ایک روز جا رہے تھے کسی سائیکل پہ ہم, مولوی سفیان, ایک روز جا رہے تھے کسی سائیکل پہ ہم, پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم, پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم, پاؤں جو پینڈل سے ہمارے اکھڑ گئے, ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے, ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے. سنبھلی جو وہ تو ہتھے سے فوراً اکھڑ گئی, گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی. اندھے ہیں کیا کچھ آپ کو آتا نہیں نظر, اندھے ہیں کیا. اقبال صاحب سن کے جائیے, تین شعر ہیں, کیسے بھاگ رہے ہیں, ایسے نہیں جانے دیں گے. اقبال ہے اور شعر سے بھاگ رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم, پاؤں جو پینڈل سے ہمارے اکھڑ گئے, ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے. سنبھلی جو وہ تو ہتھے سے فوراً اکھڑ گئی, گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی. اندھے ہیں کیا کچھ آپ کو آتا نہیں نظر, یہ حرکتیں جناب کی یہ ریش معتبر, یہ حرکتیں جناب کی یہ ریش معتبر. ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی, ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی, سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں. ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی, سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں. داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں ہو ٹوکتی, داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روکتی. داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں ہو ٹوکتی, داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روکتی. تو اس لیے یہ یاد کر لے تو آدمی ایسے موقع سے سنا سکتا ہے یہ کہ آپ نے اس کا یہ اس کا کیا قصور ہے اس میں بھائی, یہ تو انسانی. خواہش پوری ہو جائے لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. فرمایا کہ حضرت والا رحم اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ والوں کا لباس پہن کر, بندے نے ایک جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جب سے اہل اللہ, جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے, اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجئے, اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجئے. کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم, گول ٹوپی کو بدنام مت کیجئے. اور حاصل بندگی اجتناب گناہ, حاصل بندگی اجتناب گناہ, کام یہ ہے برا کام مت کیجئے. حاصل بندگی اجتناب گناہ, حاصل بندگی اجتناب گناہ. کام یہ ہے برا کام مت کیجیے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا ملفوظ ہے، ایک کام کر لو کہ کام نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو، بد نگاہی نہ کرو. بس ٹھیک ہے. میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں، میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں. میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، اور بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. اور حضرت والا فرماتے تھے بہت پہلے، ایک جب حضرت والا مطب فرماتے تھے تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا میرا سر بہت گرم ہو رہا ہے، سر گرمی ہے. تو حضرت نے اس کو تیل دیا کوئی ٹھنڈا. پھر آیا دوسرے تیسرے دن، حضرت نے پوچھا کیا ہوا، کچھ بہتر ہوا؟ کہا نہیں، آپ کا تیل گرم ہو گیا، میری کھوپڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اتنا گرم تھا. حضرت نے فرمایا پھر تم سچ بتاؤ، تم کسی سے عشق مجاز میں مبتلا نہیں؟ کہیں آپ نے کیسے پکڑ لیا؟ حضرت نے فرمایا یہ چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ ورنہ یہ گرمی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تیل لگانے سے اور دوا کھانے تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو اندر کی گرمی ہے. تو اللہ والے پہچان جاتے ہیں، یہ الگ بات کے اظہار نہیں کرتے، اور اس عمومی طور پر اس کا علاج بتا دیتے. بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. شاعر کہتا ہے اللہ رے چشم ناز کی، اللہ رے چشم ناز کی معجز بیانیاں، ہر ایک سمجھ رہا ہے مخاطب ہمیں رہے، ہر ایک سمجھ رہا ہے مخاطب ہمیں رہے. ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے، کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے، اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے، جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے. اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے، اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے، جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے، جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے. وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں، وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے. وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں، وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے. کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، اور سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر، سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر، کسی رخسار کے رخ پر کسی کے تل کے بارے میں. سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر، کسی رخسار کے رخ پر کسی کے تل کے بارے میں. اور ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. صرف ظاہری رنگ و رونق کو ہم دیکھتے ہیں، اور بس ایک مشکل کشا سے، بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا. مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ تعالی کی ذات. بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں، اور اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں، کیا مستقبل ہے، وہی مستقبل ہے، سب کو وہیں جانا ہے، میں اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں. ایک شعر اس طرح یاد آیا، حضرت والا نے سنایا تھا، پہلے اس نے مس کہا پھر تق کہا پھر بل کہا، پہلے اس نے مس کہا پھر تق کہا پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. پھر اس نے اس شعر پر ایک اور نے ایک پیروڈی کی، اور اس نے کہا کہ پہلے اس نے رس کہا پھر گل کہا پھر لے کہا، اس پہلے اس نے رس کہا پھر گل کہا پھر لے کہا، اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے.
خزائن شریعت و طریقت، سیدی و سندی محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا مجموعہ ملفوظات ہے. اس سے پہلے معارف ربانی جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ریونین تھا وہ پڑھی جا رہی تھی، اختتام کو پہنچی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اب خزائن شریعت و طریقت شروع کی جائے گی. بہت دل تھا، تمنا تھی کہ حضرت کی موجودگی میں اس کا افتتاح ہو، لیکن حضرت والا کی ناسازی تباہ کی وجہ سے حضرت کے حکم کے مطابق خزائن شریعت و طریقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت تشریف نہیں لا سکتے، اس وقت آرام بھی فرما رہے ہیں. آپ سب حضرات اور میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. ضروری تفصیل میں لکھا ہے نام کتاب خزائن شریعت و طریقت، اور صاحب ملفوظات تو عرض کر ہی دیا، سبھی کو معلوم ہے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام ذلہم علینا. یہ اس وقت کی کتاب ہے، اس لیے جو لکھا ہے وہ پڑھتا ہوں کہ الامیہ و عشرین سنا. موضوع ہے مجموعہ ملفوظات، اور مرتب بھی آپ حضرات سب جانتے ہیں، ہمارے بہت ہی محبوب اور پیارے شیخ سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق زمانہ حضرت والا میر صاحب مدظ اللہم العالی. کمپوزنگ اس کی مفتی محمد عاصم صاحب، جو اس وقت مقیم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں تھے گلشن اقبال میں، انہوں نے اس کی کمپوزنگ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزائن شریعت و طریقت. عارف باللہ حضرت مولانا مرشدنا و مولانا شاہ محمد اختر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی ایک قدیم ڈائری سے حضرت والا دامت برکاتہم کے دست مبارک سے لکھے ہوئے بعض مضامین اور واردات غیبیہ پیش قارئین ہیں، جو حضرت والا نے بطور یادداشت تحریر فرمائے یا اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملاحظہ و تصدیق کے لیے ارسال فرمائے. یہ الہامی مضامین 35 سال پہلے کے ہیں. اس کے بعد حضرت والا کا نام حضرت نے رقم فرمایا ہے احقر میر عف اللہ تعالی عنہ خادم خاص و خلیفہ مجاز بیت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. وحدانیت باری تعالی شانہ کی عجیب دلیل. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور تمام کارخانہ عالم خود بخود چل رہا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ایک جنگل میں ٹائپ رائٹر کی مشین رکھی ہوئی تھی جس میں کاغذ وغیرہ سب لگا ہوا تھا کہ چند بندروں نے اس مشین پر چند الٹے سیدھے ہاتھ مارنے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں دیوان غالب تیار ہو گیا. آپ کا دیوان تو ایسا نہیں. جس کے نتیجے میں دیوان غالب تیار ہو گیا. تمام اشعار درست, وزن اور بہت درست, ردیف و قافیہ درست, تو کیا آپ اس دعوے کو تسلیم کر لیں گے یا کہیں گے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے؟ بس اگرچہ بندروں کی احمقانہ حرکت سے دیوان غالب تیار نہیں ہو سکتا, تو کیا یہ چاند خود بخود 2.5 لاکھ میل کی دوری پر قائم ہو گیا کہ اگر 1 میل اور نیچے آ جاتا تو سمندر کے مد و جزر سے ساری دنیا غرقاب ہو جاتی, اور سورج خود بخود 9.5 کروڑ میل پر لگ گیا کہ اگر ذرا سا اور نیچے ہوتا تو کائنات جل کر راکھ ہو جاتی. بس ان بے وقوف سائنسدانوں کا یہ دعویٰ کہ کائنات کا ایسا مکمل نظام خود بخود وجود میں آ گیا, کیا عقل اس دعوے کو تسلیم کر سکتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ کوئی ذات پاک ہے جس کے دست قدرت نے زمین و آسمان, شمس و قمر, سیاروں اور ستاروں کو ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا فرمایا. خود قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, چاند سورج کو پیدا کیا, دریا اور پہاڑ پیدا کیے, غرض کائنات کا ہر ذرہ اس کی مخلوق ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کسی باطل خدا, کسی فرعون و شداد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں, شمس و قمر کو میں نے پیدا کیا ہے, سمندر اور دریا میں نے پیدا کیے ہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والوں نے, حتیٰ کہ فرعون نے بھی خود کو اللہ نہیں کہا, انا ربکم الاعلیٰ کہا, کیونکہ مردود جانتے تھے کہ ہم اللہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ اس میں ذات ہے جو تمام اسماء صفاتیہ کا حامل ہے. لہذا اللہ تعالی نے اپنے نام کی تکوینی حفاظت فرمائی. پس اگر فرعون کہتا کہ میں اللہ ہوں تو لازم آتا کہ مجھ میں جملہ صفات الہیہ کے ساتھ صفت خالقیت بھی ہے, یعنی چاند سورج سمندر اور پہاڑ وغیرہ کو میں نے پیدا کیا ہے. اور اس دعوے سے وہ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ خالق کو تو اپنی مخلوق پر غالب ہونا چاہیے, نہ کہ مخلوق کے سامنے عاجز و بے بس. پس ہر مجرم اور سرکش کا ضمیر اندر سے جانتا تھا کہ اگر ہم خالق ہونے کا دعویٰ کریں گے اور کل کو سمندر میں ڈوب جائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ لو صاحب, خالق اپنی مخلوق میں ڈوب گیا. پس تمام مخلوق حق تعالی کے اس چیلنج اور دعویٰ کے سامنے کہ میں نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے خاموش ہے. سبحان اللہ. صاحبو, خود فیصلہ کرو, بلکہ ججوں کی بین الاقوامی عدالت کے سامنے اس قضیے کو رکھو کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں میری ملکیت ہے, یہ چیز میری ملکیت ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس کی ملکیت کا دعوے دار نہ ہو, تو ججوں کی وہ عدالت کیا فیصلہ دے گی؟ یہی کہ مدعی کی ملکیت ہے, کیونکہ کوئی دوسرا اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کر رہا. پس حق تعالی کے دعوے کے مقابلے میں جب کوئی دوسرا مدعی نہیں تو ثابت ہو گیا کہ صرف اللہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور اگر کوئی دوسرا خالق ہوتا تو ضرور قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کرتا, لیکن نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی ہوا ہے, اور نہ قیامت تک ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے. لہذا اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ زمین کس کی ہے, آسمان کس کا ہے, یہ چاند سورج کس کے ہیں, اور خود ہم کس کے ہیں. بعض حمقاء کہتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے, ہمارا کوئی خالق نہیں, تو وہ بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لاوارث ملکیت ہیں. اور لاوارث ملکیت کے لیے شریعت کا قانون ہے کہ ایسی ملکیت کو بیت المال میں داخل کیا جاتا ہے. انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر چلیں پھریں, اللہ کے رزق سے کھائیں, اللہ کے چاند اور سورج سے فائدہ اٹھائیں. ایسوں کو 2 دن کھانا نہ دو تو خود اقرار کریں گے کہ ہم لاوارث ملکیت نہیں ہیں, ہمارا کوئی مالک ہے. سارے جہان کی لذتیں اور بہاریں ہمارے قلوب کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور ہمارے نفوس اور قلوب ہم وقت تحت مشق ستم آرزو ہیں. تو چین کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو لذت سامنے آئے اسے حاصل کیا جائے، لیکن یہ محال ہے. اولاً تو ہر لذت کے اسباب اور اصول مشکل، اور اگر مفروضہ صورت میں وصول ممکن تصور کیا جائے تو ان سے لذت کا حصول محال ہوگا. مثال کے طور پر شامی کباب کی لذت جسے بے حد مرغوب تباہ ہو، لیکن معدے پر ہونے کے بعد اب حسرت کرتا ہے معدہ پر ہونے کے بعد اب حسرت کرتا ہے کہ اب کہاں کھاؤں. اسی طرح حسین عورت کو فرض کریں کہ لذت جماع اگرچہ الد اللذات ہے، لیکن بعد انزال اور فراغ اب حسرت کرتا ہے کہ مزید طاقت کہاں سے لائے کہ مسلسل جماع کرتا رہے، اتنا بڑا معدہ کہاں سے لائے کہ مسلسل غذائیں کھاتا رہے. اسی طرح سلطنت کا لطف ہے کہ ایک سلطنت کے بعد دوسری سلطنت کو دل چاہتا ہے، اس کے علاوہ زوال سلطنت کا غم مارے دیتا ہے. اسی طرح تمام محبوب اور مرغوب نعمتیں ہمارے لیے جو باعث لذت ہیں باعث حسرت بھی ہیں. بے اعتبار فکر وصول اور فکر حصول و غم و غم زوال. اسی طرح اپنے گھر میں خواہ کتنی حسین بیوی ہو، لیکن باقاعدہ کل جدید لذیذ، جب انسان کی نظر دوسری عورت پر پڑتی ہے تو اس طرف کو بھی رغبت ہوتی ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہر حال میں یہ انسان اس جہان میں تحت مشق ستم آرزو ہے، تو دل کو چین ملنے کا کیا راستہ ہو کوئی سائنسدان مجھے بتا دے. یہ فقیر تمام اہل جہان کو اعلان کرتا ہے کہ بتائیں کوئی ایسی صورت کہ جہاں حسرت نہ ہو، فکر زوال نہ ہو، چین ہی چین ہو اور ہمگیر عیش ہو، تمام جہان کی نعمتوں سے سیر چشمی ہو. کائنات کی ہر نعمت کا لطف ہی نہیں بلکہ رشک نعم کائنات لطف دل میں بھرا ہو. رشک نعم کائنات لطف دل میں بھرا ہو. دل میں آسمان و زمین اور فلکی شمس و قمر اور ارضی شمس و قمر. سبحان اللہ، واہ. دل میں آسمان و زمین اور فلکی شمس و قمر اور ارضی شمس و قمر یعنی بتان خوبرو کا بھی لطف بھرا ہوا ہو. تمام شامی کباب و چنگیزی بکرے، مرغ کی بریانیاں اور تمام سلطنتوں کی شان و آن اور ان کے سلاطین کی 21 توپوں کی سلامی کا اعزاز دل میں محسوس ہو رہا ہو، اس کا کوئی طریقہ بتائے. ارے کوئی نہیں بتا سکتا، اس فقیر سے سنو، یہ طریقہ صرف اللہ تعالی بتا رہے ہیں، ان کے سوا کون بتا سکتا ہے. فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک آیت میں تمام تفصیل بتا دی اور تمام نعمتوں اور لذتوں کے حصول کا طریقہ بتا دیا، جس کی تقریر یہ ہے کہ انسان کی صفات انسان سے منفک ہو سکتی ہیں. مثلا آج ہم حافظ ہیں، کل نسیان کے سبب غیر حافظ ہو گئے. آج جوان ہیں، کل بوڑھے ہو گئے. آج تندرست ہیں، کل بیمار ہو گئے. ہماری صفات ہم سے الگ ہو جاتی ہیں بوجہ اس کے کہ ہمارے اندر تغیرات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ تغیرات بوجہ ہمارے حدوث کے ہیں، کیونکہ حق تعالی شانہ حدوث سے پاک ہیں، اس وجہ سے وہ تغیرات سے پاک ہیں. وہ ازلی، قدیم اور ابدی ہیں. ان کے جملہ صفات بھی ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے رہنے والی ہیں. کسی وقت بھی صفات الہیہ ذات حق سے الگ نہیں ہوتے. بس جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے اور دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہوگا تو ان کی معیت خاصہ عطا ہوگی، اور ان کی معیت خاصہ اگرچہ وہو معکم اینما کنتم ہی کا ایک جز ہے، مگر یہ جز صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لیے خاص ہے. عام معیت تو تمام کائنات کے ساتھ بھی ہے، کفار کے ساتھ بھی ہے، مجرم بھی سلطان وقت کے پاس کھڑا ہے. لیکن یہ معیت کس کام کی؟ معیت تو وہ کام کی ہے جو رضا سلطان کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. پس یہ معیت خاصہ جس قلب روح کو عطا کی جاتی ہے تو حق تعالی کی ذات ماں اپنی تمام صفات کے قلب پر کرم نوازی کرتی ہے، اور بزبان حال یہ عبد خاص و مقرب کہہ اٹھتا ہے کہ سارے جہاں کا عیش ہمارے جگر میں ہے، اور کہتا ہے کہ جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بھی از جام جم دیکھتے ہیں، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بھی از جام جم دیکھتے ہیں۔ چونکہ دنیا کی تمام نعمتوں کا خالق اللہ ہے، اور ان نعمتوں کے اندر جو لطف لذت ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے، پس جس دل میں اللہ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اس پر حق تعالی کی اس صفت خاص کی بھی عکاسی ہوتی ہے، جو خالق ہے تمام کائنات کی اور کائنات کی نعمتوں اور لذتوں کا۔ پس ایسا مقرب باللہ قلب اپنے اندر حق تعالی کی معیت خاصہ میں لطف ذات اور لطف صفات دونوں محسوس کرتا ہے، اور سارے جہان میں یہ تمام نعمتیں خواہ بادشاہت کی ہوں یا سلاطین کے تخت و تاج کی ہوں، یا بریانی و کباب کی ہوں، یا حسن و شباب کی ہوں، یا لذیذ مشروبات کی ہوں، جو کچھ لذتیں اور نعمتیں آفاق عالم میں بکھری ہوئی ہیں ان کا وصول اور حصول انسان کے لیے عادتاً محال تھا، اب اس ہماگیر عیش کا یہ قلب عارف حامل بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے وہ محال ممکن بنا ہوا ہے، ابھی جو حضرت نے مثال فرمائی کہ سارے عالم کی جتنی لذات ہیں ایک حد تک ہی انسان اس کا نفع اور لذت لے سکتا ہے، جیسے حضرت نے مثال فرمائی کہ معدہ پر ہو گیا، اب کھانا تو سامنے ہے لیکن کھانے کا نہ جی چاہ رہا ہے نہ گنجائش ہے کھانے کی، اور اسی طرح اور دوسری نعمتوں کا حضرت نے ذکر فرمایا، لیکن یہ ایک طریقہ حصول نعمائے عالم کا یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اور حضرت کی تعلیم ہے کہ ذکر دو طرح سے ہے، ایک ذکر مثبت اور ایک منفی۔ مثبت ذکر تو یہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو احکام الہیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور ایک مناہی ہے یعنی ان کاموں سے رک جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ ذکر منفی ہے۔ ذکر خالی ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ تسبیحات کی جائیں اور تلاوت کی جائے اور نماز پڑھی جائے، یہ بھی ہے اور ذکر منفی بھی ہے کہ ان باتوں سے رک جائے جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تب یہ ذکر کامل ہوگا اور تب اس فائدے کا حصول ہوگا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس ہماگیر عیش کا یہ قلب عارف حامل بنا ہوا ہے، یعنی جس نے محنت و مجاہدہ کر کے کسی اللہ والے کی سرپرستی میں، یہ ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی سرپرستی حاصل ہو، اس کی سرپرستی میں جس نے مجاہدہ اور اس کا وہ محنت کر کے یہ چیز حاصل کر لی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی، تو یہ دل جو ہے جو اللہ کا عارف بن گیا، جو اللہ کی پہچان کرنے والا بن گیا، اللہ کی محبت کا حامل بن گیا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا حامل بن گیا، یہ اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یعنی سارے عالم کی لذات کا حاصل ہونا ناممکن ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو حاصل کر لے گا اس کا قلب جو ہے ساری کی ساری عالم کی نعمتوں کی لذات کا حامل ہو جائے گا۔ قلب عارف باللہ اور روح مقرب باللہ اپنے اندر تمام کائنات اور اس کی لذتوں اور نعمتوں کی بہاریں محسوس کرتی ہے، اور اس کی سلطنت ایسی نہیں جس کا تختہ الٹ جانے کا خوف۔ دنیا جو مظہر صفات الہیہ ہے یہ تو فانی ہے، اس کے تمام مظاہر فانی ہیں، مگر جن صفات الہیہ کی یہ عکاس ہیں ان صفات کو فنا نہیں، اور قلب عارف کی یہ بہاریں ان صفات الہیہ سے منعکس ہو رہی ہیں جو غیر فانی ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، خاص اکاں خمرے کے از خمے نبی است، مستیے او دائمی نے یک شبی است، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، باد در جوشش گدائے جوش ماست، زین سبب ہنگام ہا شد کل حدر، باشدی ہنگام ہر دم گرم تر، وادہا باشد حقیقی دل پذیر، وادہا باشد مجازی تا صغیر۔ پس جس کو مشق ستم آرزو کے عذاب سے رہائی حاصل کرنا ہو وہ اپنی خواہشات کو حق تعالی کی مرضیات کے تابع بنا دے، وہ پہلے آرزوؤں کو جگر میں خون کرتے ہیں، کرم سے پھر نعم کو دل میں دونا دون کرتے ہیں، وہ پہلے آرزوؤں کو جگر میں خون کرتے ہیں، کرم سے پھر نعم کو دل میں دونا دون کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کثرت ذکر کی توفیق ہو، اور کثرت ذکر کی توفیق اور اس میں اخلاص موقوف ہے کسی اہل اللہ سے خاص تعلق پر۔ چند روز محنت کر کے دیکھو، پھر عیش ہماگیر کا مشاہدہ کرو۔ سبحان، الفاظ بھی کیسے زبردست الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ۔ چند روز محنت کر کے دیکھو، پھر عیش ہماگیر کا مشاہدہ کرو گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعلق خلت یعنی خالص دوستی کی علامت، یعنی اللہ تعالی کی خالص دوستی کیسے ملتی ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، قرآن پاک کی آیت ہے، آیت دال بر علامت تعلق خلت ہے۔ جب روح سالک کو یہ مقام خلت عطا ہوتا ہے تو وہ کثرت آہ سے مشرف ہو جاتی ہے۔ انابت کی صفت سے قبل اواہن کو بیان فرما کر بتا دیا کہ انابت کاملہ کی صفت مخفی اور باطنی ہے، پس دوسرے لوگ کیسے پہچانیں گے ہمارے خلیلوں کو۔ اس لیے پہلے ہی اواہن کی صفت بیان فرما دی کہ آتش غم کے تحمل کے لیے وہ بکثرت آہ کیا کرتے ہیں۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آپ کی خلت بھی منصوص ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا۔ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یعنی یہ لوگ کفار، یعنی کفار اس روز اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیے جائیں گے۔ یہ عنوان سزا حق تعالی کی شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ برعکس دنیا کے حکام، چونکہ حکام محض ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے، اس لیے جب سے روئے زمین قائم ہے آج تک کسی سلطان یا حاکم نے مجرمین کو یہ سزا نہیں سنائی کہ تم کو اس جرم کے سبب ہم اپنی صورت کے دیدار سے محجوب اور محروم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی حاکم یہ اعلان کرے بھی تو مجرمین کہیں گے کہ تیری صورت پر جھاڑو پھرے، تو ہماری جان بخش دے، اور حق تعالی شانہ کفار سے فرمائیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی رویت سے مشرف کریں۔ اور کس انداز سے فرمائیں گے، کلا ہرگز نہیں، اور صفت ربوبیت بیان فرمائی جو علت محبوبیت ہے، یعنی پالنے والا محبوب ہوتا ہے اور محبوب کے دیدار سے محرومی کتنی بڑی محرومی ہے، جو کفار کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ ذالک مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ علم عظیم اللہ تعالی نے اس میں مجھے خاص فرمایا۔ یہ علم عظیم، اس عاشقانہ تفسیر کہیں سے نہیں سنو گے، اللہ تعالی نے اس میں ہمارے حضرت کو خاص فرمایا ہے۔ ہماری آہ کا خریدار اللہ ہے، اس میں ذات میں ہماری آہ بھی شامل ہے۔ اس میں ذات یعنی اللہ تعالی کا نام، اللہ جب ہم کہتے ہیں، اس میں ذات میں ہماری آہ بھی شامل ہے۔ اگر ذرا کھینچ کر اللہ کہا جائے تو اپنی آہ کی آواز بھی محسوس ہوتی ہے۔ خالق تعالی شانہ نے اپنے عباد کو اس فطرت پر خلق فرمایا ہے کہ اگر وہ غم میں مبتلا ہوں اور اضطرار لاحق ہو، اس اسباب و تدابیر بھی نہ ہوں، تو ان کے دل سے آہ نکلے، اور یہ ایسی انسانی فطرت ہے جو تقلید یا تمرین یا سماعت کی بھی محتاج نہیں۔ مثلا ایک بچہ ابتدا ہی سے ایسی جگہ پرورش کیا جائے جہاں وہ لفظ آہ نہ سن سکے نہ پڑھ سکے، اور پھر اسے کسی ایسے غم میں مبتلا کیا جائے جس کے دفعیہ کی تدابیر اس کے سامنے نہ ہو، اور اس کے غم کے مقام کو مقام اضطرار تک پہنچایا جائے، تو خود بخود اس کے منہ سے آہ نکلے گی۔ یعنی یہ آہ جو ہے بندے کی فطرت میں اللہ تعالی نے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ عجیب راز ہے کہ اس آہ کو جو حالت اضطرار میں بندے نکالنے والے تھے میاں نے اپنے نام پاک کے اندر داخل فرما رکھا ہے. سبحان، جیسے مادر مشفقہ اپنی آغوش میں طفل مضطر کو لے لیتی ہے، حق سبحانہ و تعالی نے اس فطرت تاوہ یعنی اضطرار میں آہ کرنے پر ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ جب وہ آہ کریں اور پھر مجھے پکاریں یعنی اللہ کہیں تو اپنی آہ کو میرے اس مزاج سے الگ نہ پائیں، اور ہر بار جب اللہ کہیں تو اپنی آہ کی لذت کو میرے نام پاک کے اندر بھی محسوس کریں، اور یہ بھی محسوس کریں کہ ہماری آہ کو پہلے ہی سے میاں نے یعنی اللہ تعالی نے اپنے نام پاک کے اس قدر قریب رکھا ہے کہ گویا گلے سے لگا رکھا ہے. اور یہ ذوقاً استدلال ہے حق تعالی شانہو کی الوہیت پر. اس کے برعکس دوسرے باطل معبودوں کے نام ہماری آہ کے خریدار نہیں، اور جب ہماری آہ کے خریدار نہیں تو ہمارے معبود بھی نہیں ہو سکتے. وہ معبود ہی کیا جو بندوں کے دکھ درد کا ساتھی نہ ہو. ذالک مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفہ. بے شک پوری کی پوری کتاب، حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے الہامی علوم کو الگ سے شائع کیا جائے گا ایک جگہ جمع کر کے، مگر یہاں تو سارے کے سارے علوم ہی الہامی لگتے ہیں، خاص لگتے ہیں ماشاءاللہ. حدیث حبب الی الخلاء پر ایک وجد آفری علم. حبب الی الخلاء رواہ البخاری، دال بر محبوبیت خلوت ہے، یعنی دلالت کرتی ہے محبوبیت خلوت، اور خلوت محضہ محل اعمال ولایت ہے کہ مناجات و تاوہ و تضرع، اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ وغیر ذالک، انعامات و ثمرات قرب محتاج و موقوف بر تخلی مع الحق ہیں. بہت اونچے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، ان کو بار بار پڑھیں گے. اللہ کرے حضرت تشریف لائیں اور اس کی تشریح بھی ہو. ومثل ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، دال بر مشقت نفس فی الجلوہ ہے، اگرچہ تبلیغ و دعوت اللہ و تزکیہ نفوس و عباد وغیرہ ذلك من اعمال ضروریہ موقوف و محتاج جلوت ہیں. یہ وہ علوم ہیں جو حضرت اکثر علماء کے محضر میں بیان فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کو وجد آ جایا کرتا تھا، ہم ان علوم کو کیا سمجھیں گے. لیکن انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا، سمجھ میں نہ بھی آئے تو ان الفاظ کے انوارات سے ہم محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس مضمون کو ہم حضرت کی موجودگی میں دوبارہ پڑھیں گے تاکہ حضرت اس پہ انشاءاللہ تشریح بھی فرمائیں گے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ضروری یا موقوف و محتاج جلوت ہیں، اور بواسطہ خدمت خلق باعث ترقی و قرب ہیں، لیکن طبعاً رویت محبوب بلا واسطہ الگ ہے، رویت بواسطہ مراد سے. ولذالک کانت الخلوۃ احب الی ولایۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والجلوۃ کانت شاقۃ علی نفسہ علیہ السلام کما یدل علیہ قولہ تعالی واصبر نفسک الی آخر. تسہیل از مرتب. جزاہم اللہ، ہمارے حضرت کو اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ ان مضامین کو تو پڑھنے سے جو ہے تحمل نہیں معلوم ہو رہا، اتنے ثقیل مضامین ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر دے کہ حضرت نے اس کی تسہیل بھی فرما دی ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے. تسہیل از مرتب. بخاری شریف کی حدیث حبب الی الخلاء، نبوت ملنے سے پہلے مجھے خلوت محبوب کر دی گئی، خلوت کی محبوبیت پر دلالت کرتی ہے، اور خلوت ہی اعمال ولایت کا محل ہے کہ مناجات و دعا اور آہ و زاری وغیرہ جملہ انعامات قرب خلوت مال حق ہی پر موقوف ہیں، یعنی تنہائی کی عبادت پر. اور اسی طرح آیت وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نفس پر جلوت کے شاخ ہونے کی دلالت کرتی ہے، اگرچہ تبلیغ و دعوت اور بندوں کے نفوس کا تزکیہ وغیرہ جیسے ضروری اعمال جلوت کے محتاج ہیں اور خدمت خلق کے واسطے سے ترقی و قرب کا باعث ہیں، لیکن عاشق کو طبعاً دیدار محبوب بلا واسطہ زیادہ مرغوب و الذ ہوتا ہے بنسبت دیدار بواسطہ آئینہ کے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلوت زیادہ محبوب تھی، جیسا کہ حدیث مذکور دلالت کرتی ہے، اور جلوت آپ پر شاق تھی جیسا کہ آیت وَصْبِرْ نَفْسَكَ دلالت کرتی ہے۔ نیز یہی آیت وَصْبِرْ نَفْسَكَ مؤید اور شاہد بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَاء کی، حالانکہ آپ نے اپنے ارشاد پر کوئی دلیل بیان نہ فرمائی تھی، لیکن حق تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَاء کو وَصْبِرْ نَفْسَكَ سے منصوص اور مدلل اور مؤید بالقرآن فرما دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت اور رفعت قرب کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا لطف اس مثال سے واضح ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق دعویٰ کرے کہ میں خلوت مع المحبوب کو احب سمجھتا ہوں، پھر اس کا محبوب اس دعوے کی تائید میں دلیل بیان فرمائے، عاشقوں کے لیے یہ مقام وجد ہے۔ ذالک مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفی، ماشاءاللہ۔ اس کی بھی تفصیل حضرت نے فرمائی ہے، آیت وَصْبِرْ نَفْسَكَ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی، اگرچہ آپ کو خلوت میں ہمارے ساتھ مشغول ہونا مرغوب ہے، لیکن صحابہ کو خوشبو محمدی میں بسانے کے لیے ان کے درمیان بیٹھنے میں اپنے نفس پر مشقت برداشت کیجیے۔ اس طرح یہ آیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد حبب الی الخلاء کی تائید کرتی ہے، حالانکہ آپ نے اپنے ارشاد پر کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالی نے حبب الی الخلاء کی وَصْبِرْ نَفْسَكَ سے تائید فرما کر اس کو قرآن پاک سے منصوص اور مدلل کر دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت اور مقام قرب کی رفعت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا لطف اس مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کوئی عاشق دعویٰ کرے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو بہت محبوب رکھتا ہوں، پھر اس کا محبوب اس دعوے کی تائید میں دلیل بیان فرمائے کہ میرے عاشق کی محبت کی یہ دلیل ہے، تو عاشقوں کے لیے یہ مقام وجد ہے۔ اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں جس قدر مسرور رہتے ہوں اور خلوت میں ذکر و شغل اور تصور محبوب میں دل اس قدر نہ مسرور ہوتا ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح بمصداق داں کہ روحت خوشہ غیبی ندید ہے۔ مقام ولایت اتباع سنت کی برکت سے جس قدر مقرب الی النبوت ہو جاتا ہے، اسی قدر اس کو خلوت الگ اور جلوت اشق ہونے لگتی ہے۔ لیکن تعمیل ارشاد وَصْبِرْ کے تحت ترک جلوت سے بھی احتراز کرتے ہیں کہ اختیار جلوت ہی میں بقائے دین بواسطہ مشاورت اور اصلاح و دعوت الی اللہ موقوف و منحصر ہے۔ ولنعم ما قال العارف رومی فی هذا المقام یؤید هذا الحدیث۔ اس کے بعد ہی کچھ فارسی اشعار ہیں، اس میں تسہیل حضرت نے فرمائی ہے، اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں تو مسرور رہتے ہیں، لیکن خلوت میں ذکر و اذکار سے اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہونے میں ان کا دل زیادہ مسرور نہیں ہوتا، یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح ابھی مقام قرب سے نا آشنا ہے۔ کسی کا مقام ولایت اتباع سنت کی برکت سے ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کو خلوت محبوب اور جلوت شاخ ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی کے ارشاد وَصْبِرْ نَفْسَكَ کی تعمیل میں جلوت کو بھی ترک نہیں کرتے، کیونکہ دین کی بقا تبلیغ و اصلاح اور دعوت الی اللہ کے ذریعے جلوت اختیار کرنے ہی پر موقوف ہے. ایک چھوٹا سا مضمون اور پڑھ کر سناتا ہوں. شکست آرزو کا انعام یعنی اپنی حرام آرزوؤں کو توڑنے کا انعام. خلاف شریعت آرزوؤں کا خون کرنے سے اور شکست آرزو کے غم کو جھیل لینے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. کما یدل علیہ الحدیث القدسی ان عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی. میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, یہ محبوب حقیقی کا مسکن ہے. حضرت نے فرمایا کہ حدیث قدسی وہ ہے جو نبی اپنی زبان سے ادا کرے جن الفاظ کو, اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرے کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, یہ محبوب حقیقی کا مسکن ہے, پہلے ویران کرتے ہیں پھر آباد کرتے ہیں. جیسے کسی نے خوب کہا درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. وَلَنِعْمَ مَا قَالَ مَوْلَانَا روم, شاہ جاں مر جسم را ویران کند, باد ویرانیش آباد آن کند. وَلَنِعْمَ مَا قَالَ الشاعر, میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے. میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے. دل تباہ یعنی جس دل نے اللہ کی خاطر, اللہ کے قانون کی خاطر اپنا سر تسلیم کیا ہو, خم کیا ہو کہ اللہ کا قانون نہیں توڑتا, اپنا دل توڑ لیتا ہے. اس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے تباہ کر لیا, لیکن اس تباہ دل کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی تجلی خاص سے آباد فرماتے ہیں. وقال المجذوب الہندی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اور احقر اختر کا شعر ہے, تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, پھر اس کو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, پھر اس کو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. اور ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے, ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. وقال العارف رومی, صبر بگزیدند سد صدیقی شدند. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے, حضرت تشریف لائیں. حضرت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. حضرت والا کی صحت مبارک کے لیے میں دعا کرتا ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آمین آمین کہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 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 آمین آمین. کام پھر بھی چل رہا ہے. حضرت ڈائلیسز میں لیٹے لیٹے, کھانے کے وقت لیٹے لیٹے, پندرہ منٹ کھانے میں ہیں لاؤ کچھ کام کر لیں, ڈائلیسز میں لیٹے ہیں لاؤ کچھ کام کر لیں. آواز کی تصحیح ہو رہی ہے, لیٹ کے آپ سوچیں ایک ضعیف آدمی جس کو کتنے یعنی تکلیفیں ہیں, اور اس کے باوجود وہ لیٹ کے اس میں تصحیح واز کی تصحیح ہو رہی ہے, پڑھ رہے ہیں, حضرت تصحیح فرما رہے ہیں. آج الحمدللہ جو پہلے واز پڑھ کر سنایا گیا تھا ابھی چند دن پہلے, حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب کا روحانی رزق, یہ اپنے آواز انشاءاللہ آنے والا ہے. اس کی حضرت تصحیح فرما رہے تھے, تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے حضرت لیٹے لیٹے اس کی تصحیح فرماتے رہے. اب آپ سوچئے کہ لیٹ کر کام کرنا ایک ضعیف آدمی کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اس تکلیف کے باوجود یہ روح کی جولانی ہے, اور ایک بے چینی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہو, جو حضرت کی ایک بھی آہ ضائع نہ ہو, ہر چیز کاغذ پر منتقل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نہیں کس طرح سے یہ جو کتابیں آتی ہیں یہ یوں ہی نہیں آ جاتی, اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. مجلس برخاست ہے.